اسے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جہاں ایک مسلمان کی آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، وہیں ایک مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ بدقسمتی سے اسلام ہی کو ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ بتاتے ہیں، ہمیں بہت سی جگہوں پہ بنیاد پرست کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سے سوالات اور اعتراضات لے کر ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ان سوالات اور اعتراضات کے جوابات ہم مفتی محمد قاسم صاحب عطاری دامت برکاتہم العالیہ سے سنیں گے، جو ہر سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج کا پہلا سوال مفتی صاحب، مسلمانوں کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا ہے کہ دنیا عارضی اور فانی ہے اور ہم نے ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم پھر ترقی کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے تو دنیا چھوڑ جانا ہے. جب ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیوں ترقی کریں، ہم جدید علوم حاصل کر کے کیوں زندگی کی ریس میں دوڑ میں آگے بڑھیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خود ہمارا یہ تصور ہی ہمیں ترقی کی دوڑ میں پیچھے لے جانے کا سبب بن رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ کون کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہی رہتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہی جیتا ہے؟ تو یہ تو مسلمان ہے یا دہری ہے، خدا کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، اس پر تو سب ہی بلیو کرتے ہیں کہ بھائی دنیا فانی ہے، تو لہذا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ بات یہ آتی ہے کہ اشیاء کے درمیان ترجیحات کو طے کیا جاتا ہے، ترجیحات کو طے کیا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی دنیا دار ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، کچھ ترجیحات کے اندر ایک کو دوسرے پہ وہ ترجیح دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک طرف انسان کے ذاتی مفادات ہوں اور دوسری طرف مجموعی طور پہ انسانیت کا بھلا ہو، تو ساری دنیا کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مفادات کو پیچھے کر دیں اور ایز اے ہول انسانیت کے جو مفادات ہیں اس کو مقدم رکھیں. اگر کوئی یہ بات کہے تو کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ بھئی جب اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے، یا یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کو پیچھے کر لے تو بندہ ترقی کیا کرے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے مفادات چھوڑ دیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کا خیال کریں. لیکن اگر آپ کے مفادات اور معاشرے کے مفادات میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر معاشرے کو ترجیح دیں. اچھا، اسی طریقے سے دنیا ہر ملک کے اندر ایک بڑی واضح سی بات ہے، اگر ایک مفاد کسی شخص کا ہے اور اس کے مد مقابل مفاد اس کے وطن کا ہے، تو ساری دنیا کیا کہتی ہے؟
وطن کے مفاد کو ترجیح
دی جائے اور اپنے مفاد کو قربان کر دیا جائے. اسی لیے لوگ اپنی جان بھی اپنے وطن کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ اپنے وطن پہ قربان کر دیتے ہیں. اب یہ اگر بات کہی جائے کہ بھئی تم اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے کر لو اور وطن کے مفاد کو مقدم کر لو، اور یہ سوچ پوری دنیا میں دی جاتی ہے، لیکن کیا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب دیکھو یہ کیسی الٹی منطق پڑھائی جا رہی ہے؟ جب لوگوں کو ان کے مفادات سے ہٹا دیا جائے گا تو لوگ ترقی کیوں کریں گے؟ لوگ کیوں کوشش کریں گے؟ یہ سوال نہیں کیا جاتا.
بہت خوب.
وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی اصل مقصود اس کے مفادات کو زد پہنچانا نہیں، اصل مقصود اس سے بڑے مفاد کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک، یہی معاملہ ہمارے دینی تعلیم کا ہے. ہماری دینی تعلیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا، اور آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی.
سبحان اللہ.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. تقابل تو یہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب یہاں پر بھی بیعینی ہی وہی والی تقریر کی جائے گی کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے دنیاوی مفادات کو پسے پشت ڈال دو، اپنے دنیاوی فوائد اور منافع کے بارے میں نہ سوچو، یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے دنیاوی فوائد اور منافع اور خواہشات آخرت کے فوائد کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کو اختیار کر لو.
بہت خوب. ٹھیک،
جیسے بندے کے مفاد اور وطن کے مفاد میں، وطن کے مفاد کو ترجیح دی، جیسے بندے کے مفاد اور انسانیت کے مفاد میں انسانیت کے مفاد کو ترجیح دی، اسی طرح دنیا کے مفاد اور آخرت کے مفاد میں اگر تقابل ہو جائے تو پھر آخرت کے مفاد کو ترجیح دی جائے. اصل مقصود یہ ہے، اصل مراد یہ ہے. ورنہ دنیا کمانے سے، دنیا بنانے سے، دنیا میں ترقی سے منع ہرگز نہیں کیا گیا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں ایک دعا سکھائی، وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھا اچھا دے اور ہمیں آخرت میں بھی اچھا اچھا دے. دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. کیا یہاں یہ کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں کچھ نہ دے آخرت میں دے؟
نہیں،
ایسا نہیں کہا. یہ کہا گیا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اگر دنیا کو یوں ہی فراموش کرنا ہوتا تو دنیا کے لیے دعا کیوں کی جاتی؟ یہ حسنہ کا مطلب ہے بھلائی، بھلائی کا لفظ بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دنیا جہان کی بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں. اس کے اندر صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اس میں اچھا خاندان بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، نیک اچھی بیوی بھی ہے، اس میں اچھے ہمسائے بھی ہیں، اس کے اندر اچھا کاروبار بھی ہے، اس میں اچھی نوکری بھی ہے، اس میں معاشرے میں عزت بھی ہے. یہ ساری چیزیں حسنہ کے اندر داخل ہیں، یہ ساری بھلائی ہے نا، برائی تو نہیں ہے، یہ ساری بھلائی ہے. تو بھلائی کی دعا مانگی گئی. تو دنیا کے اندر ہی یہ سب کچھ مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب چونکہ فانی عارضی ہے لہذا اس کی طرف توجہ ہی نہ دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کو سب کچھ نہ سمجھ لو.
اللہ، بہت خوب.
اس سے بڑھ کر ایک آگے آخرت کی زندگی آئے گی، اسے اس سے زیادہ ترجیح دو. اب آپ کوئی، آپ کو میں ایک دوسری اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ آئے، مسلمان ہوئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں، صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات ملیں گے، فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. ٹھیک، مجھے ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ کسی نے اسلام قبول کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاروبار کرنے سے منع کر دیا.
ایسا نہیں،
کیا چونکہ اب تو تم مسلمان ہو گئے نا، تو اب دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے، لہذا کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، کمانا نہیں ہے. یہ ایسا کسی کو کہا ہو؟ ایسا نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے سے پہلے، موحد تو پہلے بھی تھے، توحید کے ماننے والے پہلے بھی تھے، رسالت کا جو سرکار نے اعلان کیا تبھی رسالت پر ایمان لائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے پہلے جیسے تاجر تھے، بعد میں کوئی فرق آیا؟
نہیں.
تو دنیا تو فانی ہو گئی تھی، دنیا تو عارضی ہو گئی تھی، تو لہذا کاروبار تو آدھا کر دینا چاہیے تھا نا، یا اسے بھی آدھا کر دینا چاہیے تھا کہ جی اب کیا کرنا، اب تو دنیا فانی ہے، عارضی ہے، چھوڑو اللہ اللہ کرو بس. لیکن ایسا نہیں ہوا. جتنا کاروبار وہ پہلے کرتے تھے بعد میں بھی اتنا ہی کاروبار کرتے تھے. ٹھیک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، پہلے سے ہی تاجر تھے. ٹھیک ہے، وہ پہلے سے ہی تاجر تھے. کیا اسلام قبول کرنے کے بعد تجارت چھوڑ دی، کم کر دی، کاروبار ریڈیوس کر دیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ دنیا تو فانی تھی، لیکن کاروبار میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ بڑھ گیا پہلے سے.
اور برکت ہمیں سننے میں
اور برکت ہوگی اور بڑھ گیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو بہت ہی واضح ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے بھی وہ تاجر ہی تھے. اسلام قبول کر کے وہ تجارت میں اور زیادہ لگ گئے، اور مدینہ منورہ میں جب آئے تو یہاں آ کے بھی انہوں نے تجارت ہی شروع کی، اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے کرتے ایک بہت عظیم تاجر بن گئے. تو اگر دنیا کے فانی ہونے نے اور عارضی ہونے نے ان ساری دنیاوی ترقیوں کو روکنا ہی تھا، تو پھر سب سے پہلے تو صحابہ کی ترقی رکنی چاہیے تھی نا، پھر تو سب سے پہلے ان کے کاروبار کم ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ کہتے تھے دنیا عارضی ہے، وہ ہم سے زیادہ کہتے تھے دنیا فانی ہے، اور ہم تو صرف کہتے ہی ہیں، وہ اپنے عمل سے دکھاتے بھی تھے. ان کا عمل ہم سے ورا الورا، بہت بلند و بالا. تو آپ کو پوری تاریخ صحابہ میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ کوئی دنیاوی کسی مرتبے مقام پر تھا، یا کسی دنیاوی ترقی پر تھا، کسی خوشحالی پر تھا، پراسپیرٹی پر تھا، اور اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان چیزوں کو کم کر دیا اور ختم کر دیا. اصل اس کے اندر جو حکم شرعی ہے، جو دین کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. یہ نہیں کہ اولاد چھوڑ دو یا کاروبار چھوڑ دو، مال چھوڑ دو. فرمایا یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ.
سبحان اللہ،
وہ مرد ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی.
سبحان اللہ،
یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے وہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی یاد کی وجہ سے وہ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، خرید و فروخت چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، فرمایا خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن یہ تجارت، یہ خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. سب سے زیادہ جو دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس طرح کی باتیں صوفیہ کرام کرتے ہیں.
ٹھیک
ہے، یہ سب سے زیادہ تو ان کے اندر ہوتا ہے. صوفیہ کرام کے اندر سب سے بڑا مرتبہ صحابہ اور آئمہ تابعین کے بعد، جو آئمہ اولیاء تابعین میں اہل بیت میں گزرے، ان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟
حضور غوث
پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے.
سبحان اللہ جی.
تو وہ تو سب سے زیادہ یہ باتیں کرنے والے، ان کی تو فتوح الغیب اور دوسری جو ان کی وہ ہے الفتح الربانی، اس میں جو ان کے کلام اور ملفوظ اور تقریریں ہیں
جی،
وہ تو دنیا کے فنا اور دنیا کے فانی اور عارضی اور کیا نہ جانے کیا کیا ہونے کے اوپر ہے، لیکن تجارت کے اندر ان کا مقام اتنا بلند تھا. اچھا، اسی طرح صوفیہ کرام ہی کی کیٹیگری کے اندر شمار کیا جاتا ہے جو ہمارے آئمہ مجتہدین میں سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جو علمی مقام ہے، آپ کا تصوف میں بھی ویسا ہی مقام. داتا صاحب جیسے بڑے بڑے صوفی آپ کی قدم بوسی کو سادہ سمجھتے ہیں. فضیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ، داؤد طائی رحمت اللہ علیہ آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں،
آپ کے شاگردوں میں،
آپ کے شاگردوں کے اندر آتے ہیں. اکابر اولیاء کرام امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لیتے تھے.
اللہ، سبحان اللہ.
اتنا بڑا امام، اتنا بڑا صوفی، اتنا ہی بڑا تاجر تھا.
جی،
اتنا ہی بڑا تاجر. اچھا، ایک اور میں نام لیتا ہوں، جس بندے نے تصوف کو تھوڑا سا بھی جو جانتا ہے نا، تصوف اور صوفیہ کرام کو، وہ فوراً ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا صوفی. کون؟ حضرت عبداللہ بن مبارک.
سبحان اللہ جی، ایسے ہی
رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن مبارک سرخیل صوفیہ، محدثین کے سردار ہیں، صوفیہ کے سردار. احوال اور واقعات پڑھے آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یار اتنا تقویٰ، اتنا خوف خدا، اتنا عمل، اتنی نیکی، اتنا صلاح، اتنا خدا کا قرب. آپ ذرا ان کے مالی حالات پڑھیں. ان کے مالی حالات یہ تھے کہ حج پہ جاتے تھے، سینکڑوں افراد آپ کے ساتھ حج پہ جاتے تھے، سب کا خرچہ خود اٹھاتے تھے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت.
آپ کے ساتھ سینکڑوں علماء آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، سب کے اخراجات آپ اٹھاتے تھے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ.
تو یہ اتنا کچھ کہاں سے کرتے تھے؟ پیسہ تھا نا،
جی جی، ایسے
اتنا پیسہ. تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ، میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں، ورنہ جو دین کے اکابرین ہیں، جو اسلام کی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اگر میں ہر ہر شعبے سے لینا شروع کر دوں نا، تو وہ محدثین سے لے لیں، مفسرین سے لے لیں، صوفیہ سے لے لیں، آئمہ سے لے لیں، وہ اور اس طرح کی جو دیگر کیٹیگریز آتی ہیں ان سے لے لیں، آپ کو ہر ایک کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک مالدار دنیاوی ترقی والا ملے گا.
ٹھیک.
تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا فانی عارضی وہ کدھر گئی؟
جی جی.
کہ جب اتنا مال بھی کمایا تو پھر دنیا فانی عارضی کیا ہے؟ بات یہ ہے، دنیا فانی عارضی کا مطلب وہی ہے، نمبر ایک کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ.
ٹھیک ہے.
دنیا کو اپنی ضرورت و حاجت کے لیے کماؤ. کمانا زندگی کے لیے ہو، زندگی کمانے کے لیے نہ ہو.
اللہ.
زندگی آخرت کے لیے ہو.
ٹھیک.
دنیا کمائی ہے آخرت بنانے کے لیے. جب دنیا آخرت بنانے کے لیے کمائی تو یہ دنیا بھی آخرت ہی کا حصہ بن گئی.
سبحان اللہ.
یہ دنیا بھی آخرت ہی کا حصہ بن گئی. تو لہٰذا ہمارا یہ اس طرح کی بات کہنا، اول تو سارے ہی کہتے دنیا فانی عارضی، کس نے نہیں مرنا؟ خواہ وہ دنیا کا قارون ہے، یا وہ فرعون ہے، یا وہ حامان ہے، یا وہ نمرود ہے، یا وہ بخت نصر ہے، یا وہ سکندر یونانی ہے، سارے مرے، اور آئندہ ایسے جتنے آئیں گے سارے مریں گے، سب نے دنیا سے جانا ہے. تو لہذا اس پر تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ جناب مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی دنیاوی ترقی روک دیتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بھی اچھا بنانے کا فرمایا ہے، ہمیں فرمایا ہے کہ دنیا کی بھی خیر مانگو، آخرت کی بھی خیر مانگو. اور ہمارے سامنے جو ہمارے صحابہ اور بزرگان دین اور سلف صالحین کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کو فانی اور عارضی قرار دینے کے باوجود دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک ترقی بھی کرتے تھے، اور دنیا کماتے بھی تھے، اور دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک کام بھی کیا. جس زمانے میں اسلامی تعلیمات کا غلبہ رہا، اسی زمانے کے اندر مسلمان بھی غالب رہے، مسلمانوں کی سائنس بھی غالب رہی.
ایسے ہی
رہا. تو لہٰذا اس کا آپس میں کوئی کنٹراسٹ نہیں ہے، یہ آپس میں کوئی متضاد نہیں ہے کہ دنیا کو فانی قرار دیا، عارضی قرار دیا، لہذا اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. ہم بھی کہتے ہیں دنیا فانی عارضی ہے، لیکن ہم بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی ترقی، خوشحالی، سائنس میں مسلمان ترقی کریں، ہر شعبے میں ترقی کرے، ہم بھی بات کرتے ہیں. ہمیں تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یار دنیا کو فانی عارضی کہہ کے ہم کیوں باتیں کرتے ہیں سائنسی ترقی کی. نہیں، ایسا یہ تضاد ہے ہی نہیں بیسیکلی. تو یہ تضاد جو ہے نا، یہ خام خواہ ہی ایک صرف وہ لوگ کہ جن کو اسلام پر، مسلمانوں پر اعتراض ہی کرنا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں لے کے آتے کہ جب تم کہتے یہ ہو کہ دنیا فانی ہے تو کہاں سے ترقی کرو گے، کہ بات ہی فی نفسی غلط ہے.
اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کنٹرڈکشن تو آپ نے رفع کر دیا. ایک اور، ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. اینڈ بیکاز یو آر اے فنڈامنٹلسٹ یو کین ناٹ میک پروگرس ان یور لائف. تو کہنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے، ویسٹ نے جو ترقی کی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا معاشرہ آزاد ہے، وہاں آزادی کی فضا ہے. اور جو آپ کا معاشرہ ہے، آپ بنیاد پرست ہیں، فضا جو ہے وہ گھٹی گھٹی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
مغرب نے ترقی کی آزادی کی وجہ سے.
ٹھیک.
کون سی آزادی کی وجہ سے؟ یعنی پہلے وہ سر پہ ان کی عورتیں حجاب کرتی تھیں، لیکن جب انہوں نے حجاب اڑایا تو یکدم ترقی شروع ہو گئی. پہلے ان کی ٹانگیں ڈھانپی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن جیسے انہوں نے ننگی کی ترقی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، پہلے ان کے یہاں سینما نہیں تھا، جب سینما آیا تو ترقی شروع ہو گئی. جب ان کے بال کھل گئے، جب ان کے لباس آزاد ہو گئے تو ترقی شروع ہو گئی. تو بھائی یہ تو وہ ہے، ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. گھٹنا مارنے سے آنکھ کہاں سے پھوٹے؟ بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا آپس میں ربط تو نکال کے دکھا دیں. وہ علامہ اقبال کے بھی بڑے خوبصورت اشعار ہیں اس کے بارے میں کہ افرنگ کی ترقی جو ہے وہ بال تراشنے سے اور جو ہے وہ فیشن سے اور پینٹ شرٹ پہننے سے نہیں ہے. تو ان کا آپس میں تعلق ہی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. اور کوئی معقول بندہ بھی ان کو تعلق جوڑ کے دیکھ لے, کیا آپ سر سے ٹوپی اتار دیں تو ترقی شروع ہو جائے گی, کیا آپ شلوار اتار کے پینٹ پہن لیں تو ترقی شروع ہو جائے گی, کیا آپ سر سے حجاب اتار کے ننگے سر ہو جائیں تو ترقی شروع ہو جائے گی, کیا آپ ذرا ڈھیلے ڈالے اور کھلے سے کپڑے کی جگہ تنگ اور چست لباس پہننا شروع کر دے تو ترقی شروع ہو جائے گی, کیا آپ مسجد کی بجائے روزانہ سینما 5 ٹائم جانا شروع کر دے تو آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی. تو بھائی اس سے ترقی کہاں آئے گی؟ نہ کھلے بال ننگی ٹانگے چست لباس ترقی کا ضامن, اور نہ امامہ ٹوپی اور یہ اسلامی لباس اور مسجد ترقی سے مانے. بات یہ ہے کہ ترقی کے جو اسباب ہیں وہ اور ہیں, جو اس کے ذرائع ہیں وہ اور ہیں, جو اس کا طریقہ ہے وہ اور ہے, اور وہ سمپل طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور سارے انسان عملی طور پہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی, انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے. محنت, علم, ہنر, محنت, مشقت اور صحیح ڈائریکشن کے اندر محنت مشقت, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ترقی ہوتی ہے. یہ جن سائنسدانوں کی وجہ سے ترقی ہوئی, آپ ان سب کے نام جمع کر لیں,
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پہ یہ نیوٹن ہے, آئنسٹائن ہے, اچھا اس سے پہلے یہ جو نا وہ یہ جنہوں نے ریڈیو ایجاد کیا, تو جنہوں نے جتنے سارے, ان سب نے اپنی فیلڈ میں محنت کر کے ترقی کی, کسی آزادی سے ترقی نہیں کی. نیوٹن ننگے سر پھرتا تھا اس لیے ترقی نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, یا وہ روزانہ رات کو فلم دیکھتا تھا اس لیے ترقی نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, یا یہ جو ابھی قریب کے اندر وہ فوت ہوا ہے, وہ بڑا بہت بڑا سائنسدان جو ہے اسٹیفن ہاکنگ, تو بھائی وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا,
وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا,
ٹھیک ہے, وہ معذور تھا, وہ دماغ اس کا کام کرتا تھا, اتنا اوپر کا حصہ کام کرتا تھا, تو نہ وہ بے پردگی کرتا تھا, نہ وہ جناب وہ پینٹ شرٹ کی وجہ سے ترقی کر رہا تھا. تو یہ ایک فضول سی چیزیں ہیں کہ جناب آزادی آ گئی تو ترقی ہو جائے, یعنی لڑکا لڑکی اکٹھے ہو جائیں تو ترقی شروع ہو جائے گی, پتہ نہیں کون سی ترقی شروع ہو جائے گی, بھائی کوئی اور ترقی شروع ہو جائے گی, یہ سائنسی ترقی نہیں ہوگی اس سے. تو لہٰذا ان چیزوں کا آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے, بات کہیں اور ہی ہوتی ہے, پہنچا کہاں دیتے ہیں. ترقی کا جو مدار ہے وہ سیدھا سیدھا علم پہ ہے, ہنر پہ ہے, محنت پہ ہے, مہارت پہ ہے, کوشش پہ ہے, جذبے سے ہے, ول سے ہے, نیت سے ہے, اسباب اور وسائل اور ذرائع سے ہے, ان چیزوں سے ترقی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیچھے, تو بھائی مسلمان پیچھے کیا اسلام کی وجہ سے؟ ہمارے سائنسدانوں کو اسلام کی کون سی چیز نے پکڑا ہوا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان جو سائنسدان ہیں, آخر اسلام کی کون سی چیز ہے جس نے ان کو پکڑا ہوا ہے؟ ان کو میزائل بنانے سے کوئی اسلام کا حکم روک رہا ہے؟ ان کو بڑی بڑی ایجادات سے کوئی اسلام نے روکا ہوا ہے؟ ان کو جہاز بنانے سے اسلام نے روکا ہوا ہے؟ ان کو ٹرینیں اور ٹرینوں کے انجن بنانے سے اسلام نے روکا ہوا نہیں. انجینئرز کو اپنے کاموں سے کوئی اسلام نے روکا ہوا؟ یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو کیا اسلام نے کسی چیز سے روکا ہوا؟ آخر جو غیر مسلم ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں, اور ایک اعتبار سے یہ حقیقت بھی ہے کہ جناب سائنس میں ہم سے آگے, ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے, میڈیکل میں ہم سے آگے, ایجوکیشن میں ہم سے آگے, ہسٹری میں ہم سے آگے, جغرافیہ میں ہم سے آگے, علوم میں ہم سے آگے, فنون میں ہم سے آگے. تو میرے بھائی آپ پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ آپ کے جو تاریخ والے ہیں یہ کون سا اسلام پہ عمل کرنے والے کہ اسلام نے روک کے رکھا ہوا؟ آپ کے سائنسدان کون سے اتنے باعمل ہیں کہ اسلام نے روکا ہوا؟ آپ کے انجینئرز کون سے اتنے جناب قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے کہ اسلام نے روکا ہوا؟ آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر کون سا اسلام کا ایسا ڈنڈا کھڑا ہے کہ آپ کو ترقی نہیں کرنے دے رہا, آگے نہیں بڑھنے دے رہا؟ بات یہ ہے کہ محنت تم نہیں کرتے, تمہاری فیلڈ کے اندر تمہیں ساری آزادی ہیں, تمہاری فیلڈ کے اندر ہر چیز موجود ہے جو دنیا میں کہیں کسی کے پاس موجود ہے. محنت تم نہ کرو, ول تمہارے اندر نہ ہو, ترقی تم اس طریقے سے نہ کرو, اور کام چوریاں جو ہے وہ تمہارے اندر پائی جائیں, لیکن جب کچھ نہ ہو پائے تو نام اسلام لگا کے لے دو کہ جناب اسلام کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. تو یہ انتہا پسندی, یہ فنڈامنٹلزم, یہ ایکسٹریمزم, ہر چیز کا کہیں اپنی جگہ پہ کوئی اثر ہو سکتا ہے. ایکسٹریمزم کا اپنی جگہ پہ کوئی اثر ہوگا, فنڈامنٹلزم کا کسی اپنی جگہ پہ کوئی اثر ہوگا, لیکن اس کو سائنسی ترقی یا دنیاوی ترقی کے ساتھ جوڑنا یہ کسی بھی صورت سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. ان کا آپس کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے برائے مہربانی یہ نہ کریں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ ہمارے ہاں اس طرح کی جتنی باتیں کرنے والے ہیں ان کا خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ ناچنا خود نہیں آتا اور بولتے رہتے کہ آنگن ہی ٹیڑھا ہے، آنگن ہی ٹیڑھا ہے۔ اسلام نے کہیں بھی روکا ہوا؟ بھائی صاحب آپ محنت کیا کریں، آپ کرپشن کرتے ہیں تو آپ کو اسلام نے بولا ہوا کیا؟ آپ ترقی نہیں کرے تو آپ کو اسلام نے روکا ہوا ہے؟ دنیا چیزیں ایجاد کرتی ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ کو اسلام نے روکا ہوا؟ ارے بھائی آپ ہی محنت نہیں کر رہے تو یہ اپنا آنگن بھی اعتراض نہ کریں، ذرا اپنے آپ کو اپنی پرفارمنس صحیح کریں، اپنے اندر ہنر پیدا کریں، اپنے اندر وہ طریقے پیدا کریں جس کے ذریعے کام ہوتے ہیں۔
ابھی مفتی صاحب آپ نے ایک بات کہی تھی اور یہ بات آج کل بہت عام بھی ہو چکی ہے، ایک آیت کریمہ قرآن کریم کی، مفہوم اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہیں۔ اچھا اس آیت پہ ذرا روشنی ڈالیے، اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں آیت مبارکہ تو ایک خاص جو ہے وہ اعتبار سے ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ جو چیز کسی قوم پر ہے، جو کسی قوم کے ساتھ ہے، اسے تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اس چیز کو نہیں بدلتی۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ تو ایک خاص کفر اور اسلام اور دین اور ایمان اور نعمتوں کے حوالے سے ہیں، لیکن الفاظ کا کوئی شان نزول خاص بھی ہو آیت کا تو اس کا جو عام معنی ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر وہ مختلف سچویشن کے اوپر اپلیکیبل ہے۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ ہوتا یہ ہے افراد کے اندر بہت سے استثناء ہوتے ہیں، ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا باپ پیسے والا مر گیا تو اس کو بہت سارے پیسے مل گئے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کو بیٹھے بٹھائے اس کی خوبی کسی کو پسند آ گئی تو اس نے اس کو بہت نواز دیا۔ افراد میں تو یہ ہو سکتا ہے،
انڈیویجول لیول کی
انڈیویجول لیول پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی کسی خوبی خامی کی وجہ سے اس کے حالات بدل جائے، اچھے برے میں ہو جائیں، برے اچھے میں ہو جائیں، لیکن قوموں کے حالات ایسے نہیں بدلتے۔
اللہ اللہ، بہت بہت بڑی بات،
ٹھیک ہے۔ قوموں پہ کسی کو لاڈ نہیں آتا اس طریقے سے، صحیح ہے۔ فرد پہ پیار آئے گا، کسی بچے کی کوئی بات بڑی اچھی لگی، کسی جگہ اس نے تقریر کی، کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ سن رہا تھا، اس نے کہا یار ٹیلنٹ ہے اس بندے میں، ٹھیک ہے، اب اس نے کہا کہ بھائی اس کو میں اسپانسر کرتا ہوں، اس کو میں اسکالرشپ دیتا ہوں، اس کی ترقی کے میں راستے ہموار کرتا ہوں۔ یوں بہت سارے ہو جاتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے سامنے بھی ہمارے طلبا میں سے اگر اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری کارکردگی والے کوئی آئیں تو ہم اسپیشلی اسے رابطہ رکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم ہی کا فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جو چیز کسی قوم کے ساتھ ہے، جو حالت کسی قوم کے ساتھ ہے، جو نعمت کسی قوم کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تب تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہیں سدھارتی۔ اچھی چیز ہے جب تک قوم بحیثیت مجموعی اس کو تباہ کرنے پہ نہ تل جائے، اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی کو باقی رکھتا ہے، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔
بہت بڑی بات،
دنیا کے اندر غیر مسلم، آج کے زمانے میں دنیا میں غلبہ کس کا ہے؟ کفار کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، ان کی طاقت ہے، ٹیکنالوجی میں غلبہ ان کو، برتری ان کو، طاقت میں اور باقی چیزوں کے اندر وہ غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر کے ان کو پست نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود ان حرکتوں پہ نہ اتر آئے کہ جن کے ذریعے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ محنت سے قومیں ترقی کرتی ہیں، اور کام چوری اور ہڈ حرامی سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، کرپشن سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، بددیانتی سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، نا اہلوں کو مقرر کرنے سے اور ان کو عہدے دینے سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ قومیں یہ کام شروع کر دیں گی تو وہ بھی تباہ ہو جائیں گی، جب محنت چھوڑ دیں گی وہ بھی تباہ ہو جائیں گی، ان کی عادت بدل جائے گی۔ اچھا دوسری طرف وہ قوم جس میں محنت کی عادت نہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، کام چوری ہے، کرپشن ہے، صحیح کرنا بعد میں سوچتے ہیں، گڑبڑ کرنا پہلے سوچتے ہیں، صحیح کمانا بعد میں سوچتے ہیں، الٹا کمانا پہلے سوچتے ہیں، صحیح دوائی بنانا بعد میں سوچتے ہیں اور جعلی دوائی بنانے کا پہلے سوچتے ہیں، صحیح دودھ بیچنا بعد میں سوچتے ہیں اور جعلی دودھ تیار کر کے بیچنا پہلے سوچتے ہیں۔ تو جن قوموں میں یہ چیزیں ہیں وہ تباہ ہیں، وہ ذلت، رسوائی، بربادی، پستی نالائکی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلے گا جب تک یہ اپنی حرکتیں نہیں بدلیں گے۔ یہ اپنی کرپشن کو ختم کریں، یہ خیانت کی جگہ امانت لے کے آئیں، یہ کذب کی جگہ جھوٹ کی جگہ صداقت لے کے آئیں، یہ بدماشی کی جگہ شرافت لے کے آئیں، یہ جعلی چیزوں کی جگہ اصلی چیزیں لے کے آئیں، یہ نا اہلیت کی جگہ اہلیت لے کے آئیں، یہ سستی کی جگہ چستی لے کے آئیں، یہ کام چوری کی جگہ محنت لے کے آئیں، یہ جہالت کی جگہ علم لے کے آئیں۔ جب یہ اپنے آپ کو بدلیں گے تو خدا ان کی حالت بدل دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی حالت بدل دے گا۔ کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے وہ اس کا پھل پاتا ہے۔ محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے اور کام چور کو اللہ تعالیٰ صلہ نہیں دیتا، بالآخر وہ ذلیل و رسوا ہی ہوتا ہے۔ تو قوموں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، دنیا کے اندر مسلمان جس حالت کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے لوگوں کے بیٹھے بٹھائے ان کی حالت نہیں بدلے گا جب تک یہ اپنی حالت نہیں بدلیں گے۔ لہذا صرف اور صرف جو ہے نا وہ تمناؤں پر، آرزوؤں پر، خواہشات پر، خیالات پہ، تخیلات کے اندر ہی دنیا بدل جائے اور ہم جناب گھوڑے پہ سوار ہو کے پوری دنیا کے اندر غالب پھر رہے ہوں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سارے اسباب نہیں کریں گے جو کہ کامیابی کے اسباب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر خدا کو پیارا کون، محبوب کون؟ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قوم مسلمین تھی، یہ جو امت مسلمہ تھی، صحابہ کرام ہی تھے نا اس وقت، اللہ تعالیٰ نے کیا سب کو گھر بیٹھے بٹھائے نواز دیا تھا؟ یہ جو دنیا فتح ہوئی تھی اور دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا تھا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا اور مسلمانوں کی طاقت کا لوہا مانا گیا تھا، یہ کیا سب کا بیٹھے بٹھائے ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف چل کر گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود غزوات میں شرکت فرمائی، آپ نے وفود کو روانہ کیا، آپ نے ساری محنتیں کیں۔ بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے گروہ دنیا کے اندر پھیلتے رہے، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں، یہ سارے کے سارے صرف ورد وظیفے نہیں کرتے تھے، یہ سارے کے سارے حجروں میں بیٹھ کے چلے نہیں کرتے تھے، ان سب نے محنت کی، کوشش کی، لیس للانسان الا ما سعا کے مفہوم پر عمل کیا۔ تو جب انہوں نے ترقی کے اور غلبے کے اسباب کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ بھی عطا فرما دیا، اور جب ان اس کے برعکس کیا گیا تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ مسلمان پستی کی طرف بھی آتے ہیں۔
آپ کے اس جواب میں بار بار اسباب 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 کی بات ہو رہی ہے، دنیا دار الاسباب ہے، لیکن ہم مسلمان تو توکل کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے، تو یہ اسباب تو توکل کے منافی نہ ہوں گے؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر متوکل کون؟ ٹھیک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں متوکل آپ کا ایک وصف ہے، ایک آپ کی صفت ہے، اور وتوکل علی الحی الذی لا یموت، یہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دی کہ اے حبیب بھروسہ کرو اس خدا پہ جس کو کبھی موت نہیں آنی، ہمیشہ زندہ ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، خوف زدہ ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ توکل کا مقام تھا کہ کفار باہر کھڑے ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں، کسی بھی وقت جھک کے دیکھیں گے دیکھ لیں گے کہ اندر دو افراد موجود ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ پر ایسا متوکل ہے، ایسا بھروسہ ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو توکل تو سب سے بڑھ کر سید المتوکلین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توکل فرمایا وہ اسباب کے ساتھ تھا، اسباب کے بغیر نہیں تھا۔
بہت خوب،
کیا آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اسباب جو اسباب کو اختیار نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے اپنے سارے جتنے بھی امور حیات تھے، امور زندگی تھے، ان کے لیے اسباب نہیں مقرر کی، آپ اسباب نہیں اختیار کیے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعا کے ذریعے سارے مسلمان نہیں کیے، انفرادی کوشش کی، واعظ کیا، نصیحت کی، سمجھایا، تنہا اکٹھے گروہ در گروہ جمع کر کے، جا کر، بلا کر، یہ سارے کے سارے اسباب تھے۔ توکل کے جو عام مفہوم ہے، توکل کا ایک مرتبہ ہوتا ہے جہاں اسباب بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، ٹوٹلی ختم نہیں ہوتے, پیچھے چلے جاتے, یعنی بہت کم درجہ ان کا آ جاتا ہے. لیکن توکل کا جو ایک عام مفہوم ہے جس کا اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہ علی اللہ فتوکلوا, اللہ ہی پر تم توکل کرو اگر تم مومن ہو, تو توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالی پر چھوڑ دینا. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا. توکل یہ نہیں ہے کہ نہ آپ بیج ڈالیں, نہ آپ پانی دیں, نہ آپ ہل چلائیں اور بولیں یہ اللہ تعالیٰ فصل دے دے گا, یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ آپ بیج بھی ڈالیں, آپ پانی بھی دیں, آپ ہل بھی چلائیں, آپ دیکھ بھال بھی کریں, آپ کیڑے مار ادویہ بھی اسپرے کریں, لیکن ان سب کے باوجود یہ قطعی نہیں ہے کہ فصل اگ ہی آئے گی. وہ جو فصل اگنا ہے اب اس پہ خدا پہ بھروسہ کریں,
سبحان اللہ,
اس میں خدا پہ بھروسہ کریں. تو توکل جو ہے وہ اسباب اختیار کرنے سے ہوتا ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی اس بارے میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, ایک عربی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے تو میں اس کو باہر باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کے؟ فرمایا کہ نہیں, باندھ کر, رسی باندھ کے توکل کروں. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ گھوڑا ہے تو آپ اس کو باندھے نہیں اور بولے اب توکل پہ کھڑا رہے گا, یہ باہر کھڑا رہے گا, نہیں, وہ بھاگ جائے گا. وہ توکل یہ ہے کہ آپ گھوڑا باندھے, اب اس کو کوئی چور نہ چرائے, اب آپ توکل کریں. تو اسباب اختیار کر کے توکل ہوتا ہے. اور دنیا کے جو وسیع پیمانے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر اسباب کی حاجت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے.
یہی ٹاپک ذرا آگے بڑھاتے ہیں, کانٹرڈکشن, تضاد جو بعض اوقات لوگ ثابت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی خواتین کو میڈیکل کی تعلیم نہیں دلوانی چاہیے, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے علاج صرف اور صرف کسی خاتون ڈاکٹر سے, کسی لیڈی ڈاکٹر سے کروانا. تو ایک طرف تو ہم خواتین کو میڈیکل کی تعلیم نہیں دیتے, دوسری طرف ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ معاشرے میں لیڈی ڈاکٹرز ہوں تاکہ ہم ان سے علاج کروائیں. تو یہ بھی تو ایک طرح کا بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے.
دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا علاج خواتین کا لیڈی ڈاکٹر کرے, ٹھیک. یہ کہنے والے کیا اتنے پاگل ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی خواتین ڈاکٹر بنے گی تو خواتین سے علاج ہوگا نا,
ٹھیک ہے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی میڈیکل کی تعلیم کی تو مخالفت کی جائے,
ٹھیک ہے,
اور پھر یہ توقع کی جائے کہ لیڈی ڈاکٹر بھی ہونی چاہیے؟
جی, ٹھیک ہے.
بھائی اس کے بغیر کہاں سے ہوں گی؟ لیڈی ڈاکٹر تبھی ہوگی جب لیڈیز کے لیے میڈیکل کی تعلیم ہوگی. تو یہ ویسے ہی کوئی نہیں اس طرح کی بات کر سکتا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی اس پر کلام کیا تھا کہ جب کسی شے کے حوالے سے منع کی گفتگو کی جائے کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے, تو یہ دیکھ لیا جائے کہ کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے,
ریزن,
ریزن کیا ہے. ریزن نہیں, ریزن تو یہ ہے نا کہ کس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے, یہ ہے کہ کس چیز کو منع کیا جا رہا ہے,
کس چیز کو منع کیا جا رہا ہے,
تعلیم کو منع کیا جا رہا ہے یا تعلیم کے کسی طریقے کو منع کیا جا رہا ہے,
ٹھیک
ہے. مثال کے طور پہ دو ملکوں کی آپس میں دشمنی ہے, ایک یونیورسٹی کے اندر جو وہاں کا وی سی ہے وہ سارے کے سارے اپنے یونیورسٹی کے لیکچرز اور پروفیسرز دشمن ملک سے بلا کر تعلیم دلواتا ہے,
ٹھیک
ہے. اب بتائیے کہ اس یونیورسٹی کی مخالفت ہوگی یا نہیں؟
ویلڈ, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے.
اس کی مخالفت ہوگی نا, بالکل ہوگی اس کی مخالفت کہ جناب ہمارے ملک میں اس یونیورسٹی کے اندر آپ نے تمام تر پروفیسرز, تمام تر آپ نے جو اس کے اندر لیکچرارز جو اسٹاف رکھا ہے وہ سارے کا سارا ہی ہمارے ملک کا جو دشمن ملک سے تعلق رکھنے والا وہاں سے رکھ لیا, لہذا ہرگز ہرگز ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اب بتائیے کہ اگر کسی نے ایک ملک کی حکومت اس کی مخالفت کرتی, لوگ اس کی مخالفت کریں, ہر محب وطن اس کی مخالفت کرے گا, یہ مخالفت جو ہے یہ یونیورسٹی کی ہے, یہ تعلیم کی ہے یا ان کی اس حرکت کی,
اس خاص حرکت کی
جو اس نے دشمن ملک سے پروفیسر لیکچرارز بلائے, یہ ان کی, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں, کہ جناب ہمارا یہ اتنا خطہ آزاد کر دیا جائے, ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ جو آزادی کے بھاشن دینے والے ہوتے ہیں یہ باغی ہوتے ہیں, بغاوت کے جراثیم پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنی قوم کے اندر. ایسے جتنے, اچھا ان کو غدار کہا جاتا ہے, جو ملک توڑنے کی بات کریں وہ تو غدار ہے نا, وہ تو دنیا کا ہر ملک بولے گا جی غدار ہے. کوئی آدمی اپنی یونیورسٹی بنائے اور اس یونیورسٹی کے اندر سارے کے سارے اسی طرح کے آزاد کرنے کی سوچ رکھنے والے اور آزاد ہونے کی سوچ دینے والے ہی اپنے لیکچررز اور پروفیسر رکھے, تو بتائیے کہ ایسی یونیورسٹی کی کوئی اجازت دے گا؟
کوئی بھی
نہیں دے گا. اب اگر ایسی یونیورسٹی کی مخالفت کی جائے تو یہ کس کی مخالفت ہے؟ یونیورسٹی کی ہے, یہ ایجوکیشن کی ہے, یا یہ اس خاص غلط جو ہے غلط جو نا وہ چیز کی ہے کہ جس کو اس کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے, اس چیز کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں, کیونکہ اب وہ اگلی مثال دیتا ہوں وہ زیادہ سمجھ آئے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف نظام ہیں, جیسے اسلام, ہمارا دین اسلام ہے, اس کو ہم تو اس کو ایک دین کے طور پہ لیتے نا, لیکن ایک جو اس مذہبیات پر کلام کرنے والے ہیں وہ اس کو ازم کے نام پہ لیتے نا, اسلامزم. ٹھیک. کمیونزم ایک نظام ہے, کمیونزم ایک نظام ہے, سوشلزم نظام ہے, کیپٹلزم ایک نظام ہے. سوشلزم ملک کے اندر, جس ملک میں سوشلزم ہے کمیونزم ہے, اس ملک کی کسی یونیورسٹی کے اندر سارے کے سارے پروفیسر کیپٹلسٹ
نہیں ہو سکتے.
ہو سکتے ہیں؟
بالکل
نہیں ہو سکتے نا. ٹھیک ہے. اچھا, جس ملک کے اندر کیپٹلزم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس ملک کی کسی یونیورسٹی میں سارے کے سارے کمیونسٹ اور سوشلسٹ اٹھا کے پروفیسر لگا دیے جائیں, کیا ملک اس کو چلنے دے گا؟
پاسبل ہی نہیں
بھائی. کیوں؟ وہ ایجوکیشن ہی دیں گے نا, وہ تعلیم ہی تو دیں گے, وہ ان کی تربیت ہی تو کریں گے, لیکن ہر ملک اپنے نظریات کے خلاف کسی دوسرے نظام کی سوچ دینے والوں کو اجازت نہیں دیتا. ایسی جگہ پر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ حکومت, یہ لوگ, یہ وطن کے دشمن ہیں, یہ جناب یہ ایجوکیشن کے دشمن ہیں, یہ تعلیم کے دشمن ہیں. کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یار منع جس چیز کو کیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں وہ کیا ہے, ایجوکیشن ہے یا ایجوکیشن کے ذریعے جو زہر اتارنا ہے وہ ہے. اس ساری مثالوں کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی مذہبی آدمی, کوئی دیندار, کوئی عالم دین, جب وہ سکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جناب یونیورسٹی کے اندر جو طریقہ کار چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو وہ ایجوکیشن کو غلط نہیں کہہ رہا ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا میڈیکل غلط ہے, وہ یہ نہیں کہتا انجینئرنگ غلط ہے, وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب علی یہ جو جوان لڑکے لڑکیاں آپ اکٹھے بٹھا رہے ہیں, ان کو ایک آزاد ماحول دے رہے ہیں, تعلیمی آزادی نہیں جنسی آزادی والا جو ان کو ماحول دے رہے ہیں, جو ان کو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے درخت کے نیچے کینٹین کے سامنے بیٹھنے والا ماحول دے رہے نا, یہ غلط ہے. یہ مرد و عورت کی مکسنگ, یہ لڑکے لڑکیوں کی آزاد روی, یہ اسلام کی روح سے ناجائز ہے, حرام ہے. یہ لڑکے لڑکیوں کا اس طرح ملنا جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے. تو ممانعت اور جو قباحت بیان کی جا رہی ہے وہ اس چیز کی بیان کی جا رہی ہے, میڈیکل کی نہیں بیان کی جا رہی, انجینئرنگ کی نہیں بیان کی جا رہی. بھائی یہ تو کسی مدرسے میں ہو جائے تو مدرسے کے حوالے سے یہ کلام کیا جائے گا. ایک مدرسے کے اندر قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے, حفظ قرآن ہے یا تفسیر قرآن ہے, اور ماحول وہاں پر یہی ہو تو اس کی بھی مخالفت کی جائے گی. تو کیا بولیں گے؟ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے. کیا بولیں گے؟ حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے. کیا بولیں گے؟ حفظ قرآن کی مخالفت ہو رہی, تفسیر قرآن کی مخالفت ہو رہی. تو پاگل ہوگا جو یہ بولے گا کہ قرآن کی اور تفسیر قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے. بھائی اس انوائرمنٹ کی مخالفت ہو رہی ہے, اس ماحول کی مخالفت ہو رہی ہے, اس طرز عمل کی مخالفت ہو رہی ہے. ہم اگر یونیورسٹی یا کالج کی تعلیم پر کلام کرتے ہیں تو ہم یہ کلام کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان ملک ہے, مسلمان بچے ہیں, ان کو دہریت نہ بڑھاؤ, ان کو لادینیت نہ بڑھاؤ, ان کو الہاد نہ بڑھاؤ. آپ وہ پڑھا رہے ہیں اور اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ نہیں پڑھا رہے, اس کا جواب نہیں پڑھا رہے, تو آپ ون سائیڈڈ صرف الہاد اور بے دینی ان کو پڑھائے جا رہے, وہ تباہ کر دے گی سب کو. تو مخالفت لادینیت کی ہو رہی ہے, تعلیم کی, ایجوکیشن کی نہیں ہو رہی. میڈیکل کے اندر, یہ میڈیکل کی تعلیم کے اندر, میڈیکل تعلیم کے اوپر تو جدا گانا, مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کبھی کسی نے کلام بھی کیا ہو. ہمیشہ کلام یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو کو ایجوکیشن ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے خیال میں کم از کم یہ جس مہینے کے اندر ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں نا، اس میں تو میں مشورہ دوں گا ذرا اخبار پڑھ لیجئے. پروفیسرز کے اوپر کیا الزام لگ رہا ہے؟ ہراسمنٹ کے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکچرارز کے اوپر کیا لگ رہے ہیں؟ ڈینز کے اوپر کیا لگ رہے ہیں؟ انگلش پروفیسر کے اوپر کیا لگ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ اسی کی برکتیں ہیں. یہ جو ایک دوسرے مرد عورت کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے یہ جو ساری ترکیبیں چل رہی ہیں، یہ اسی کی نحوستیں ہیں کہ پروفیسرز جو ہے وہ اس کے اندر ملوث پائے جا رہے ہیں، لیکچرر اس کے اندر ملوث پائے جا رہے ہیں، سٹاف اس کے اندر ملوث پایا جا رہا ہے. پروفیسرز کی موبائلوں کے اندر 50-50 ویڈیوز نہ زیبا نہ مناسب ویڈیوز پائی جا رہی ہیں. کیوں پائی جا رہی ہیں؟ اگر اس کی مخالفت کی جائے، اور اب تو ساری کر رہے ہیں، اخبار والے بھی کہہ رہے ہیں، ٹی وی والے بھی کہہ رہے ہیں، حکومت بھی ایکشن لے رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی بول رہے ہیں، اب پاکستان بیرون پاکستان جگہ جگہ سے کلام ہو رہا ہے، تو یہ کیا سارے تعلیم کے دشمن ہیں؟ یہ کیا سارے میڈیکل کے دشمن ہیں؟ یہ سارے ایجوکیشن کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ سارے یونیورسٹیز کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سارے ان حرکتوں کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن علماء سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں حرکتوں کی نہیں، حرکتوں کے اسباب کی بھی مخالفت کرو. تم صرف اور صرف جو ہے وہ بخار کا علاج نہیں کرو، بخار سے پہلے جو گلا خراب ہوتا ہے اس کا بھی علاج کرو. گلا خراب ہوتا ہے تو بخار ہوتا ہے. تم کہتے ہو کہ نہیں بخار صحیح کریں گے لیکن گلا کبھی صحیح نہیں کریں گے. علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بخار بھی صحیح کرو، گلا بھی صحیح کرو. گلا صحیح نہیں ہوگا، بخار ہوتا ہی رہے گا. تو آج کل یہ جو شور مچا ہوا ہے نا ہر طرف، اور رنگ برنگی، کبھی کوئی جو ہے وہ لڑکا کھڑا ہو جاتا، کبھی کوئی لڑکی کھڑی ہو جاتی اور الزام لگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جناب مجھ سے پروفیسر صاحب نمبر مانگ رہے تھے، مجھ سے جناب میرا فلاں کولیگ جو ہے وہ نمبر مانگ رہا تھا. یہ ساری کی ساری بہاریں جو ہے نا، یہ اس اختلاط کی ہیں، اس مکسنگ کی ہیں. تو وہ ختم نہیں ہوگا. اوپر اوپر کی چیزیں ختم کریں گی تو آپ ایک ہزار سال لگے رہیں، یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. اس کا حل وہی ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے فرما دو نگاہیں نیچی رکھی. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے فرما دو نگاہیں نیچی رکھیں. ایک جگہ بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر کے، گپے شپے مار کے، ہنسی مذاق کر کے، لطیفے سنا کے اور پیار کی پینگیں بڑھا کے نگاہیں نیچی نہیں ہوتی. نگاہیں نیچی تبھی ہوتی ہیں کہ جب یہ دور رہیں، کبھی آمنا سامنا ہو تو نگاہیں نیچی کر لی جائیں. تو جو قرآن نے پہلے دن حل بیان کر دیا تھا، حل وہی ہے، حل وہی ہے. لہذا عرض یہ ہے کہ جب اس طرح کی کسی چیز کی مخالفت کی جاتی ہے، وہ ایجوکیشن کی مخالفت نہیں ہوتی، وہ تعلیم کی نہیں ہوتی، وہ میڈیکل کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان خارجی امور کی ہوتی ہے. اور ان کی مخالفت جو ہے علماء تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اب ماشاءاللہ ہمارے پڑھے لکھے اور دیسی لبرلز بھی سارے اب کرنا شروع ہو گئے کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے.
مصعب، آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ فیزیبل نہیں ہے اس دور میں؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بغیر اس کو ایجوکیشن کے تعلیم حاصل کرنے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
کیا دنیا کے اندر اس وقت بھی لیڈیز کے لیے، لڑکی گرلز کے لیے جدا کالجز نہیں ہیں؟ کیا جدا یونیورسٹیز نہیں ہیں؟ کیا بوائز کے لیے اور جینٹس کے لیے جدا تعلیمی ادارے نہیں ہیں؟ میرے بھائی ہیں نا. تو جب دنیا کے اندر موجود ہیں تو اسی طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے سارا کچھ ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں، آپ کسی بھی آپ کالج یا یونیورسٹی کے بارے میں سوچ لیں، وہاں پر مثال کے طور پہ 20 لیکچرارز ہیں، 10 مرد ہیں، 10 عورتیں، وہاں پر 500 جو ہے وہ اسٹوڈینٹس ہیں، 250 لڑکے ہیں، 250 لڑکی ہیں. 10 مرد و عورت یہ مل کے پڑھا رہے ہیں، 250 لڑکے لڑکیاں مل کے پڑھ رہی ہیں، تو بھائی ان کو سیپریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ 10 لڑکے 250 لڑکوں کو پڑھا دیں، 10 عورتیں جو ہیں وہ 250 جو ہے وہ لڑکیوں کو پڑھا دیں، یہ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمارے کالے انگریز اپنے گورے آقاؤں کے جب تک پیچھے ہی چلیں گے کہ جو کچھ انگریز کرتا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، جو ہمارے مغربی آقا کرتے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے، جب تک سوچ یہ ہے تب تک نہیں کچھ بھی ہو سکتا. لیکن اگر سوچ صحیح کر لے تو دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں پر جو بوائز کیمپس ہیں وہ جدا ہیں، جو گرلز کیمپس ہیں وہ جدا ہیں. میرے بھائی تعلیم کے اندر کرتے ہو، ہاسٹل سب کے اکٹھے ہوتے ہیں کیا؟
الگ ہی.
کیوں؟ وہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو اکٹھے. جب ان کے کیمپس تعلیم کے ایک ہیں تو ان کے ہاسٹل بھی ایک کر دو نا. تو اگر ہاسٹلز ایک کیے ہوئے کس خوشی میں؟ کیوں کیے ہوئے؟ کیا ہے ذہن کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں ذرا، پوچھ لیں کسی سے، انہی سے پوچھیں جو اسی طرح جو کو ایجوکیشن کی حمایت کرنے والے ہیں، انہی سے سوار کر لے کہ کچھ غیرت دل میں رکھتے ہوئے یہ بتا دو کہ بھائی کیمپس تعلیم کے تو ایک ہیں، رہائش کے جدا جدا کیوں ہیں؟ اب رہائش بھی دونوں کا ایک کرو نا آپ، ان کا گیٹ ایک ہونا چاہیے، چلے کمرے جدا ہو جائیں لیکن گیٹ ایک کرو، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایکسرسائز یہ وہ سب ایک جگہ کر دو نا. ان کے نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟
معلوم ہے،
معلوم ہے اس کے نتائج کیا ہیں. تو بھائی جو نتائج وہاں نکلنے ہیں وہ کیمپس کے اندر کیوں نہیں نکلنے؟
بہت
جو وہاں نکلنے وہ وہاں کیوں نہیں نکلنے؟ اور یہ جو طریقہ کار میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ کیمپس جدا، کیمپس تو اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ہاسٹل جدا جدا ہوتے ہیں. یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ امریکہ میں بھی یوں ہی ہے،
بلکہ پوری دنیا میں،
دنیا میں یوں، یورپ میں یوں ہے. تو بھائی یورپ والے تو عقل کے لدے ہوئے نا، وہ تو عقل کے جناب، ان کے اوپر تو امبار برس رہے ہیں ہر وقت. میں کہتا ہوں ان سے جا کے پوچھ لو کہ جناب عالی کیمپس ایک ہیں، رہائشی بھی جدا کی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک کرو نا. تم کیوں جدا کی ہوئی ہیں؟ تمہارا تو معاشرہ تمہیں منع نہیں کرتا، تمہارے یہاں تو کوئی اسلام نہیں ہے منع کرنے والا، تمہارے یہاں تو کوئی قرآن نہیں ہے تمہیں کہنے والا کہ جناب ان کو سیپریٹ کرو. لیکن وہاں کیوں کیا ہوا؟ اس لیے کہ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. تو میرے بھائی جو نتیجہ ہاسٹل میں نکلنا ہے وہ کیمپس میں کیوں نہیں نکلنا؟ وہاں کون سا جا کے وہ کچھ اور جنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کیمپس میں کسی اور جنس کے اندر ہوتے ہیں. تو جب وہاں یہ فرق خود کر رہے ہو اور اس 100% سمجھتے ہو کہ وجہ فرق کیا ہے، تو وہی بات ہے جو آپ کو علماء کرام سیدھا سیدھا سمجھا رہے ہیں. اسی لیے جو علماء کی بصیرت ہے اور جو خدا نے ان کو نور علم دیا ہے اور نور ایمان دیا ہے، اس کے مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتے، تم کبھی سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتے.
جی مدنی چینل کے ناظرین، تضاد ہمارے ہاں نہیں ہے، تضاد ان کے ہاں ہے جو ہم پر یہ سوالات اٹھاتے ہیں. جو کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے وہ ان کے طرز عمل میں ہے، ہمارے ہاں نہیں. ہمارے اسلام کی تو تعلیمات بہت سیدھی اور بہت سچی تعلیمات ہیں، اور وہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو پیچھے نہیں بلکہ آگے لے کر جاتی ہیں، جو جہالت کے اندھیروں میں نہیں دھکیلتی بلکہ جو علم کے نور اور اس کی روشنی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اس پورے سلسلے کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ where there is will there is way. جب کوئی قوم یہ ٹھان لیتی ہے، یا جب کوئی فرد یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے سدھرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تو وہ ول جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جاتی ہے. اور اسلام جو ہے وہ ترقی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ آپ کے باطن کو صاف کرتا ہے، آپ کے ظاہر کو جو ہے وہ شریعت کے نور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے باطن میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو مٹاتا ہے. اور وہ چیزیں جو انسانوں کو پیچھے رکھنے والی ہوتی ہیں، اسلام ان چیزوں کو نکال کر انسانوں کو آگے ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ. علم روشنی ہے.